السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 19، سورہ فرقان، آیت نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، شکر احسان اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں شامل کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر شکر اس رب رحیم کا کہ اس نے ہمیں قرآن کی طرف موڑ دیا. ہماری پسند ناپسند، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کر دیا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے ہیں. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہم ادا کریں کم ہے، اور واقعی میں اس زبان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف انسان بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، سبحان اللہ یا رب العالمین، سبحانک یا رب العالمین. کی تعریف اس رب ہی کے لیے ہے کہ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، اور تعریف اس رب ہی کے لیے ہے کہ جب وہ راضی ہو جائے. ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا کم ہے. الحمدللہ، ہم دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ کر کے الحمدللہ 18ویں پارے تک پہنچ گئے، الحمدللہ، اور اب آج سے 19ویں کا آغاز ہو رہا ہے. اور ویسے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم، تو کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل زیادہ معلومات لوگوں کو پاروں کے حساب سے ہی ہے، تو اس لیے اسی ٹاپک پر بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو اس کا جو ڈویژن ہے قرآن کا وہ صورتوں کے لحاظ سے ہے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ فرقان کا آغاز کیا تھا. بہت ہی خوبصورت صورت ہے سورہ فرقان. بہت سارے اہم پوائنٹس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، بہت سارے اہم ٹاپکس ہیں جس کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے. ہر لفظ، ہر قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ اتنی اہم ہے کہ کسی لفظ اور آیت کو دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو چھوڑ کر ایسے ہی گزر جائیں اس پر سے. اور اس میں بار بار ہمیں اسی بات کی یاد دہانی ملے گی کہ قرآن اور رسول یہی واحد ذریعہ ہے انسان کی ہدایت کا، یہی واحد ذریعہ ہے، یہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے انسان راہ راست پا سکتا ہے، صراط مستقیم پا سکتا ہے، قرآن اور سنت. کیونکہ قرآن کو بھی جب مانتا ہے انسان تو دراصل وہ کس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے رسول کو پہلے مانا، تبھی تو وہ قرآن کو مانتا ہے نا. کیونکہ قرآن نازل کس پر ہوا تھا؟ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی، یعنی آپ کو رسول بنایا گیا، بعد میں آپ پر قرآن نازل کیا گیا. تو رسالت کو تو ماننا ہر حال میں ضروری ہے. تو بار بار آپ کو اس میں تکرار ملے گی، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ سورہ فرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے نبی ہونے پر، آپ کے انسان ہونے پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور دلیل سے بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ ایک نبی پیغمبر ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ وحی آپ پر آ رہی ہے اور آپ اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے اس صورت میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے. اور کبھی بھی کوئی آیات کو اس طرح سے نہ لیں کہ یہ آیت فلاں 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 کے لیے ہے. جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیات آتی ہیں جس میں انسان کو الرٹ کیا جاتا ہے، جس میں انسان کو وارننگ دی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ ڈرو، تم میں کہیں یہ خامیاں تو نہیں ہیں، تو ایسی آیات کو سن کر منافقین یہ سوچتے ہیں کہ گویا کہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے تعلق سے نہیں ہے. اور جب بھی کوئی ایسی نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہوں گے. لیکن مومن کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ میں خامیاں تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکے، ایک بیسٹ مومن بن سکے، مسلمان بن سکے، اور اپنی خوبیوں سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ مجھ میں اور مزید خوبیاں پیدا ہوں. ایک مسلسل پروسیس ہوتا ہے مومن کے دل میں، مومن کے دماغ میں، اس کے عمل میں، کہ مجھے آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے. تو ہمیں بھی ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کہیں جب ہم خامیوں کا ذکر پڑھیں تو کہیں یہ خامیاں ہم میں تو نہیں ہیں. اور جب ہم خوبیوں کا ذکر پڑھیں تو ہم سوچیں کہ ابھی ہم کو اپنے اندر کتنی خوبیاں لانے کی ضرورت ہے، کتنا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا اتوها كبيرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ یعنی آپ دیکھیں اعتراض در اعتراض، پیچھے اعتراض کیا تھا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے لیے نہریں جاری کر دیتا، یا پھر یہ رسول تو ہم جیسا انسان ہے، بازار میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہ بھیجے گئے یا بھیجے جائیں تاکہ ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تکبر کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں، یہ حد سے گزر گئے سرکشی میں، بالکل ہی حد سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ یقین ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یرجون را جیم حمزہ سے ہے امید، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے ان کا دراصل یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ، اور یہ ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ بات ماننی ہی نہیں ان کو، تو اب نہ مانیں تو ڈائریکٹ کس طرح سے کہیں؟ تو اس طرح سے ایک ایک شرط رکھتے چلے جاتے ہیں جب بات نہیں ماننی ہوتی۔ جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا نا، پہلے کہتے کہ یہ دلا دیجئے پھر ہم یہ کریں گے، پھر جب وہ دلا دیجئے تو نہیں آپ نے وہ تو نہیں دلایا، یہ دلانا چاہیے تھا۔ تو ایسے ان کا حال ہے کہ ان کو ماننا ہوتا نہیں ہے اور یہ شرط پر شرط رکھتے چلے جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم لے آتے ایمان۔ تو کیا ہوگا انہوں نے جو فرشتوں کا تقاضا کیا تھا؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج یہ جو فرشتوں کا تقاضا کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، فرشتے کیوں نہیں آتے نشانی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرشتے آئیں گے، جب دیکھ لیں گے یہ فرشتوں کو تو جو مجرم ہوں گے وہ دن پھر ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، تب تو یہ حواس باختہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے ہجرا مہجورا، یہ عربی زبان کا دراصل ایک مقولہ ہے، جیسے ہمارے اردو زبان میں ہوتے ہیں نا محاورے، تو یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ ہجرا مہجورا، ہجر دراصل روکنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو روک دینا، روک یا آڑ۔ پتھر کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پتھر بھی کیا ہو جاتا ہے، کسی چیز سے رکاوٹ بن جاتا ہے، بیریئر حائل ہو جاتا ہے کسی چیز کے درمیان۔ تو یہاں پر یہ دراصل ایک عربی زبان کا مقولہ تھا، اور یہ عربی زبان میں بہت ہی مشہور ہے یہ محاورہ، انتہائی درجے کی پریشانی کا اظہار ہے دراصل، کہ اس وقت جب یہ کہیں گے ہجرا مہجورا۔ عربوں میں جب دو قبیلوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی اور ایک کو شکست ہو جاتی، تو اس وقت جو شکست کھائے ہوئے لوگ ہوتے وہ دراصل سامنے والے قبیلے سے کہتے، جب اگر ان میں کا کوئی باقی نہ بچتا اور صرف چند لوگ ہوتے اور وہ شکست کھا جاتے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر وہ سامنے والے قبیلوں سے کہتے ہجرا مہجورا، اور اس کا مطلب ہوتا کہ وہ پناہ مانگ رہے ہیں یا وہ اپنی حفاظت چاہ رہے ہیں، لہٰذا سامنے والا ان کو معاف کر دیتا یا ان کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس کے لیے ہجرا مہجورا کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ وہ یقولون ہجرا مہجورا، اس دن کہیں گے کہ اس دن فرشتے کہیں گے ان کے لیے کہ دوری ہو دوری ہو، یا ان کے سامنے بیریئر حائل کر دیا جائے گا۔ اور جس وقت فرشتوں کو یہ دیکھیں گے، دو وقت ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ان کی موت آئے گی اس وقت یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جب قیامت کے دن سب فیصلہ ہو جائے گا اور جب یہ جنتیوں کو دیکھ کر جنت میں جانا چاہیں گے تو اس وقت فرشتے ان سے کہہ دیں گے ہجرم مہاجورہ، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہم کو ملتا ہے کہ مجرم فرشتوں سے جنت میں جانے کی خواہش ظاہر کریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ تم روک دیے گئے ہو، ہجرم مہاجورہ۔ یعنی الگ الگ مفسرین نے اس کے بارے میں آرا پیش کی ہیں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دراصل ان کے سامنے بیریئر حائل ہو جائے گا، ایک دیوار، ایک اوٹ، ایک آڑ حائل ہو جائے گی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ حجرات کو، یعنی جو عربی زبان میں کمرے ہوتے ہیں، اس کو بھی حجرہ کہتے ہیں۔ اور حجرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ایک طرح سے آڑ ہو جاتی ہے، اوٹ ہو جاتی ہے، ہے نا؟ تو چونکہ پرائیویٹ کمرے ہو جاتے ہیں، اس میں پرائیویسی داخل ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ حجرات ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ہجرم مہاجورہ اسی سے ہے۔ دراصل پتھر کو بھی کہتے ہیں، اصل میں اس کے معنی ہے منع کرنا، روک دینا۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے حتیم، اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ان کے پاس سامان کی کمی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے کعبۃ اللہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا اور باقی کے حصے پر دیواریں کھڑی کر دی تھی، ایک حصے کو انہوں نے روک دیا تھا۔ تو اسی بنا پر خانہ کعبہ کے اس حصے کو حتیم یا ہجر کہا جاتا ہے، جسے قریش مکہ نے تعمیر کرتے وقت اس حصے کو شامل نہیں کیا تھا۔ اور اسی بنا پر آپ کو معلوم ہوگا کہ طواف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر سے انہیں جانا چاہیے، جو حتیم کا جو حصہ ہے، وہ حتیم کی جو چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے تو اس کے باہر سے طواف کرنا ہوگا، اندر سے طواف کریں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ہجر خانہ کعبہ کے اس حصے کو، یعنی حتیم کو ہجر کہا جاتا ہے، جسے انہوں نے تعمیر کے وقت کیا کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں، انسان کے زیبہ نہیں۔ تو فرشتے پھر اس وقت کہیں گے کافروں کو کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقین کو دی جاتی ہے، یعنی تمہارے اوپر جنت میں جانا اب اسی طرح سے ناممکن ہے جیسے کہ کوئی چیز کے بیچ میں کوئی بیریئر آ جاتا ہے، کوئی پتھر، کوئی اوٹ، کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ آ جاتی ہے۔ تو ہجرم مہاجورہ، تم پر جنت کی نعمتیں اسی طرح سے حرام ہیں جیسے کہ بیچ میں کوئی اوٹ آ گئی ہو، اور وہ جنت کی نعمتوں کے صرف اور صرف ایمان والے ہی مستحق ہیں۔ تو یہاں پر وہ مجرم جب ملیں گے فرشتوں کو، جب یہ فرشتوں کا تقاضا وہ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہو گئے، تو جب فرشتے آئیں گے تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حال ہوا ہے اور کیا حال ہوگا ان کا۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا درا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی جو کچھ انہیں آگے بھیجے عمل، وہ عمل ایسے ہو جائیں گے ہبا ام منصورا۔ ہبا ان ہبا واو سے ہے، اور گرد و غبار جسے ہوا اڑاتی پھرے، یا اڑتی ہوئی جو خاک ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ مٹی کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں جو ہوا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور منصورا دراصل یہ بھی ایسے ہی باریک ذرات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گرد و غبار کی طرح اڑا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گا تمہارے اعمال، جو کافروں کے اعمال ہوں گے، یا پھر وہ اعمال جو کہ اللہ کی خاطر نہ کیے گئے ہوں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی کھڑکی بند کریے جب دھوپ ہوتی ہے، یا دھوپ ختم ہونے والی ہوتی ہے اس وقت آپ کھڑکی بند کریں یا دروازہ بند کریں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا باریک سا روزن یا کوئی ایسا سوراخ رہ جائے گا جس میں سے ہلکی سی روشنی کی کرن آئے گی۔ جب اس روشنی کی کرن کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ذرات سے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جب آپ ان ذرات کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ناممکن ہے ان ذرات کو پکڑنا۔ تو کافروں کے جو عمل ہوں گے قیامت والے دن، وہ انہیں ذروں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان اور اخلاص سے خالی ہوں گے۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مسلمان تو ٹھیک ہے، مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اچھے نیک کام کرتا ہے، لیکن سارے ہی مسلمان تو نیک کام نہیں کرتے نا۔ اسی طرح سے غیر مسلم ہیں، سارے ہی غیر مسلم برے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن اچھے کام بھی کرتا ہو، زندگی بھر اس نے سچ بولا ہو، زندگی بھر اس نے کوئی برا کام نہ کیا ہو، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا پھر، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے لیکن چونکہ انہوں نے اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا کیا ہوگا ان کے جو اعمال ہوں گے وہ کس طرح سے ہوگی؟ ہوا منصورہ، بالکل ہی بے حیثیت، گرد و غبار کی مانی. اور اسی میں دراصل وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی خاطر کوئی کام نہیں کیے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے جو دو شرائط پیش کی جاتی ہیں، کہ ایک خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو کوئی بھی عمل، اور دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، تبھی اعمال قبول ہوں گے، ورنہ نہیں. تو اس وقت ان اعمال کی حیثیت ان بے وزن ذروں کی طرح ہو جائے گی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی نہ حیثیت نہ اہمیت ہوتی ہے. تو کہیں پر اس کو راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں پر اس کو سراب کہا گیا ہے، اور کہیں پر اس کو صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے. پیچھے ہم سب پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، سورہ بقرہ میں، سورہ ابراہیم میں. تو یہ سارے ان کے اعمال جو ہے بے وزن ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں تھا. اور دوسرے جن لوگوں کا اللہ پر ایمان تھا لیکن انہوں نے یہ عمل کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کیے تھے، اس صورت میں بھی وہ بیکار ہو جائیں گے. ایک چیز جو یہاں پر غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا لو ہم سے مسلمانوں سے تو اچھے کافر ہی بھلے. لیکن آپ دیکھیں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں سے تو اچھے کافر ہی بھلے، ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن کہا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس حدیث کو پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، مشہور حدیث ہے یہ، جس کو ایک پرچی والی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی چٹھی، کہ ایک انسان جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اتنے اس کے گناہ ہوں گے، اتنے اس کے گناہ ہوں گے کہ بس وہ سمجھے گا کہ اب مجھے تو یہ سارے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے. اتنے میں بس ایک آخری چیز باقی رہے گی، کہا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آخری چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کوئی اعمال نامے میں، نیکیوں کے اعمال نامے میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب وہ سوچے گا کہ یہ کتنی سی چٹھی سے، اتنے سے پرزے سے بھلا کیا ہوگا. اب وہ پرزہ جب اس کا رکھا جاتا ہے تو وہ پرزہ بھاری ہو جاتا ہے دوسرے تمام اعمال پر، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. تو اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، تو اس کی بنا پر اس کی چھوٹ ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اسے جنت میں ڈال دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے اس کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے پر، یعنی اگر اس نے شرک اور بدعت نہ ہوگی تو. تو مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ ہم سے اچھے تو کافر ہی بھلے ہیں، ہم سے اچھے اخلاق تو ان کے ہیں. تو نہیں، یہ اسلام کی جو نعمت ہے، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو برکت ہے، جو اس کی اپنی جگہ اہمیت وزن ہے، آپ اس کو کسی طرح کمپیئر نہیں کر سکتے کافروں سے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کی نعمت دی. تو ٹھیک ہے، گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے اللہ پر ایمان رکھا، قائم رکھا، تو اس کے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں، یا ان سزاؤں کے بعد آخرکار وہ جنت میں جا سکتا ہے. لیکن کافروں کا تو کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ان کو وہیں رہنا ہوگا، اور ان کے سارے جو نیک عمل ہوں گے ہبا منصورہ، بالکل بکھرے ہوئے ذرات کی مانند ہوں گے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب جنتیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ آیات آگے بھی جو آیات آ رہی ہیں بہت اہم ہیں. آپ دیکھیں ابھی سے سن لیجئے کہ اچھی کمپنی انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے، اور بری صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. انسان ان آیات پر بہت غور کرے، اور ہم بھی خاص طور سے غور کریں. اصحاب الجنہ کی بات کی جا رہی ہے، آیت نمبر 24. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اب یہاں پر اصحاب الجنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کا جو استقبال ہوگا، بہت ہی بہترین طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا. خیر مستقرن، مستقر ویسے تو جگہ کو کہتے ہیں، ٹھکانہ، جگہ، لیکن مستقر کے بارے میں عربی زبان میں جو ہم کو ایک لطیف سا نقطہ ملتا ہے، اور بہت ہی بہترین ہے وہ نقطہ، کہ مستقر کا مطلب ہے کہ بہتر سے بہتر ٹھکانہ، یعنی اللہ تعالیٰ چوائس دیں گے ان کو، کہ جب انسان دیکھ لے گا اس کا جو انجام ہوا ہے اور اس کو جنت ملی ہے، تو وہ بہت ہی خوش ہوگا، انتہائی خوش ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا چیز ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آگے کا منظر بتائے گا اور بہترین جنتوں کی نعمتیں بتائے گا، تو انسان خواہش کرے گا کہ اچھا وہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ عطا کر دے گا. تو پیچھے والی نعمتوں سے بہت ہی کم لگے گی جو اس کو اس سے بہتر مل گئی. تو مستقر کا مطلب کیا ہے؟ بہتر چوائس، بہتر ٹھکانہ، جو انسان خود پسند کرے، جو انسان خود سے چاہے. سبحان اللہ، یعنی اتنی پیاری اس میں بات پوشیدہ ہے مستقر میں، اس معنی میں، کیونکہ جگہ کے لیے قرآن میں اور بھی بہت سارے الفاظ آئے ہیں، لیکن مستقر کا لفظ خاص طور سے چوائس کے لیے آتا ہے کہ اور اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے، اور اس سے بہتر مقام کیا ہو سکتا ہے. تو اس دن دراصل یہ ہوگا کہ جب اعمال نامے تول دیے جائیں گے، اپنے اپنے مقام پر جنتی چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے اعمال زیادہ وزنی ہوں گے، جس نے ذرا بھی خیر کے کام کیا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ اس دن جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب ہوگا. یعنی ایک چھوٹا سا نقطہ ہم کہتے ہیں، جو ہبا ام منصورہ کا لفظ آیا ہے، جس طرح سے کافروں کے اعمال ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اسی طرح سے مومنوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اس دن وزن جو ہے عین حق ہوگا، جو ترازو ہوں گے، پلڑے ہوں گے، وہ عین حق کے مطابق ہوں گے. عمل نامے کون سے بھاری ہوں گے، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا وہ عمل نامہ بھاری ہوگا، اس کے حساب سے اس کو پھر اس کا اجر ملے گا، اس کو رزلٹ ملے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا موازنہ کر دیا گیا. اوپر ہم نے پڑھا کہ مجرم جو ہوں گے اس دن، ان کو تو کہہ دیا جائے گا کہ ہجرم مہاجورا، کہ تم جنت سے محروم کر دیے گئے، تم پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں. اور کیوں ہوگا؟ وہ قدیم نہ علامہ عمل، جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے تھے، جو انہوں نے اعمال کیے تھے، ان عملوں کی وجہ سے ان کے اچھے عمل بھی ہوں گے تو بھی وہ اچھے عمل کیا کر دیے جائیں گے. فجا اللہ ہبا ام منصورہ، یہ مجرموں کا حال ہوگا. اور پھر جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، کہ جو اصحاب الجنہ ہوں گے اس دن بہترین ٹھکانے میں، وہ احسن مقیلہ، بہترین ان کا انجام، بہترین ٹھکانہ، بہترین آرام کرنے کی جگہ. تو اصحاب الجنت خیر مستقر، کہ جہاں تم رہنا چاہتے تھے بہتر سے بہتر جگہ. اور یہ نہ سوچے کہ صرف جنت میں مستقر ہے، بلکہ مستقر جہنم میں بھی ہے. یعنی وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ جب مجرموں کو دکھایا جائے گا کہ جب وہ آگ میں جل رہے ہوگے، اور آگ کی تپش سے ان کی کھال جو ہے گلی جا رہی ہوگی، یا ان کو جب گرم گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں پگھل جائے گی، تو وہ سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں، کم از کم یہ گرم پانی سے اور آگ سے بہتر تو وہ دھوپ ہے یا وہ دھواں ہے. جب وہاں جائیں گے تو اس دھوئیں سے ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو پھر وہ واپس آئیں گے کہ نہیں اس سے اچھا تو یہی عذاب تھا. تو وہاں پر بھی جو مستقر ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ بھی ورس سے ورس تک ہوگا، یعنی بالکل ہی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہر جگہ ان کو ہوگی، کہ یہاں سے چین نہ پائیں گے تو ادھر جائیں گے، وہاں زیادہ تکلیف ہوگی واپس آئیں گے، پھر یہاں بھی تکلیف ہوگی یہاں سے کہیں اور جائیں گے. اور اسی طرح سے جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم. اب یہاں جو مقیلہ بتایا ہے، مقیلہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ویسے تو تقریباً مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ قیام کرنے کی جگہ، آرام کرنے کا مقام، مقیلہ. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے، مقیلہ قول سے انہوں نے لیا ہے، وہ اس کو قول سے لیتے ہیں کہ کنورسیشن، آپس کی بات چیت، آپس میں جو تبادلہ خیال جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جنتی جب وہاں بیٹھیں گے تو ان کی آپس کی بات چیت اتنی بہترین ہوں گی، اتنی خوبصورت باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی، کہ رہنے کو بہتر سے بہتر مقام اور بات کرنے کے لیے ساتھی بہت اچھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی جس کمپنی میں وہ خوش رہتا ہے، جس قسم کا وہ مزاج رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی وہی مزاج کے ہوں، اور جن باتوں میں اس کا دل لگتا ہے وہی چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی وہی باتیں کرے. اور آپ یقین جانیں آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ چہرے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں اور جن سے ہمارا تعلق صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے ہے، حالانکہ ہم سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی غرض نہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کی خواہش بھی نہیں، لیکن ان چہروں کو جو دین کی خاطر آپس میں ہمارا تعلق ہے، دین کی خاطر جب ہم ان سے ملتے ہیں اور جب ہماری دوستی اور محبت بڑھ جاتی ہے ان سے، تو ان چہروں کو دیکھ کر جو سکون، جو خوشی، جو اطمینان ملتا ہے، آپ بتائیے کہیں ملتا ہے آپ کو؟ آپ کی کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانے ساتھی جو آپ کے اسکول کے زمانے کے تھے، اور اسکول کے زمانے میں ہو سکتا ہے ان سے بہت اچھی دوستی رہی ہو، لیکن اب جو ہے آپ کے ساتھی بدل گئے ہیں، اب آپ کے ساتھی دینی ساتھی ہیں، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ملتا ہے، تو آپ بتائیں کس سے زیادہ مل کر خوشی ہوتی ہے؟ دینی ساتھیوں سے مل کر زیادہ خوشی ہوتی ہے نا. تو یہی تو وہ بات ہے کہ یہاں پر اسی لیے کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ بہترین ٹھکانہ ہوگا، بہترین مقام ہوگا جہاں پر وہ قیلولہ کریں گے، کیونکہ دوپہر میں انسان آرام کرتا ہے، تو اس بنا پر انہوں نے اس کو کہا لیا ہے. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بہترین کنورسیشن، بہترین تبادلے خیال کرنے والے لوگ، بہترین کمپنی، بہترین ساتھی جن سے انسان کا دل لگے گا باتیں کرتے ہوئے، تو وہ وہاں پر اس کو نصیب ہوگا. تو اب یہاں پر لیکن تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ یہ انجام کب، کیسے اور کیوں ہوگا؟ بس ایسے ہی ہو جائے گا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ختم؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو احسن مقیلہ ہے اور یہ مستقر، مقیلہ کا مطلب جو لیا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی معنی اس کے بن سکتے ہیں کہ جو ان کے آپس کے جو ڈائیلاگ ہوگے، جو ان کی سپیچ ہوگی، جو ان کا تبادلہ خیال ہوگا، وہ بیسٹ ہوگا. اور ایکچولی یہاں پر کمپیئر کیا گیا ہے، اور انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمپیئر کرنے کے لیے بات آئے گی تو پھر ہم بیٹر کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بہتر. تو اب اگر جن لوگوں نے اپنا پہلا قدم ہی غلط رکھا، پہلی سیڑھی ان کی غلط تھی، اب جب ایک قدم غلط پڑا تو کیا ہوا کہ پورا راستہ غلط ہو جائے گا. یعنی صراط مستقیم پر سے اگر ہٹ گئے اور ایک قدم غلط رکھ دیا تو وہ پوری لائن ٹیڑھی چلی گئی. اسی بنا پر انجام بھی برا اور وہاں پر آپس کے دوست بھی برے، کیونکہ دنیا میں بری صحبت اختیار کی تھی. اور اگر سیدھا صراط مستقیم پر ڈٹے رہے، جمے رہے، پورا راستہ سیدھا سیدھا طے کرتے چلا جائے گا انسان، کیونکہ اسلام کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ صراط مستقیم کہا گیا ہے. کیونکہ آگے جو آیت نمبر 27 میں جو ہم بات پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے راستے پر قدم رکھا ہوتا، یا رسول کے راستے پر ہم چلے ہوتے، اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اور رسول کا ساتھ دیا ہوتا. تو یعنی رسول کے ساتھ ساتھ چلنا، رسول کو فالو کرنا، رسول کی اتباع کرنا. اگر رسول کی اتباع نہیں کی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ سارا راستہ ہی غلط ہو جائے گا. تو اس دن وزن عین حق ہوگا، ذرا ذرا سا جو ذرہ ہوگا اس کا بھی وزن کیا جائے گا، لیکن کافروں کے اعمال بے وزن ٹھہریں گے. کیونکہ جو ہبا ام منصورہ کا جو ہم نے لفظ پڑھا ہے، ڈسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسکیٹرڈ ڈسٹ، تو ان کے سارے اعمال دراصل بے وزن ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نیک عمل کرتے تھے لیکن آخر میں انہوں نے تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے سوچا کہ اچھا زندگی بھر تو نیک عمل کرتے رہے، چلو تھوڑی دیر انجوائے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی گناہوں کی لذت بھی دیکھ لیتے ہیں. استغفراللہ، آج بھی ایسے لوگ ہیں یقین جانیے جن سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بس بہت کر لی نیکیاں، تھوڑا سا انجوائے بھی کرو، تھوڑا دنیا والوں کے ساتھ بھی چلو. یہ جملے سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں آپ؟ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آخر دم تک، اگر ان کو وہ خیر و مستقرہ پانا ہے، ان کو احسن و مقیلہ ان کا انجام ہو، تو اس کے لیے ان کو آخر دم تک نیکیوں پر قائم رہنا ہوگا. ایسا نہیں کہ شروع میں تو بہت نیک عمل کیے اور آخر میں سوچا کہ تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، آپ کو یاد ہوگا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو اگر آپ کو وہ اچھی کمپنی چاہیے، آپ کو اچھا مقام چاہیے، اچھے رہنے کی جگہ چاہیے، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ مرتے دم تک استقامت چاہیے آپ کو نیکیوں میں، نیک عمل میں. آخر وقت تک آپ کا عمل نیک ہو، موت بھی اگر آئے تو اس سے پہلے تک کا بھی وقت نیکیوں پر ہو آپ کا، نیکیوں پر آپ قائم رہیں، استقامت ہو نیکیوں پر. کیونکہ اسلام میں کوئی اس طرح کا شارٹ ٹرم نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی شارٹ وے لے کر آپ نیک بن جائیں اور جنت میں چلے جائیں. نہیں، آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے، مسلسل آپ کو اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. استقامت، مداومت چاہیے آپ کو اس میں، کوئی بھی نیک عمل کے لیے مداومت، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کوئی نیک عمل کیوں نہ ہو. تو اسی لیے اگر وہ احسن و مقیلہ چاہیے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے یہ حدیث ساتھ میں کوٹ کی ہے، کہ اس وقت یہ ہوگا کہ یہ وقت مومنوں کے لیے بہت ہی چھوٹا ہوگا، حساب کتاب کا دن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی طویل ہوگا، مومنوں کے لیے یہ وقت ایسا ہوگا گویا کہ بس ایک اذان سے نماز تک کا وقفہ، یا ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت دوپہر کے بعد جنت ہی میں جا کر سوئیں گے، کیونکہ کیلولہ دوپہر کے بعد سونے کو اور مقیلہ دوپہر کے بعد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں یا اہل جنت کو یہ 50,000 کا دن ایسا ہلکا محسوس ہوگا جیسے کسی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ باب کتاب الفتن مشکات میں یہ حدیث ہے اور بحقی میں بھی ہے. تو بہرحال وہ دن مومنوں کے لیے بہت ہی ہلکا ہوگا, مومن حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے, اور اتنا ہلکا وہ دن ہوگا ان کے لیے کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کر لینا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو بہرحال وہ بہترین مقام بھی ہوگا دوپہر گزارنے کے لیے, اور آپس میں جو کمپنی ہوگی, جو لوگ ہوں گے وہاں پر جنت میں ساتھ میں, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی نیکیاں کرتے رہے, اور اس لیے آخرت میں بھی وہ ساتھ میں ہوں گے. آپس کے ان کے ڈائیلاگ, ان کی اسپیچ بہت بہترین ہوگی. وہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين اسيرا. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی, اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس دن کی سختی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جل میں میدان محشر میں, جہاں ساری مخلوق ہوگی حساب کتاب کے لیے, اللہ تعالیٰ وہاں پر جلوہ فرما ہوگا, کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 سے بھی یہی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں پر یعنی اس وقت کا منظر بتایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ بار بار تقاضا کر رہے تھے نا کہ فرشتوں کو دیکھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے, تو اس وقت پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا, فیصلہ کر دیا جائے گا, رحمان کی بادشاہی ہوگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان کا لفظ ہی کیوں چوز کیا ہے؟ کوئی اور بھی لفظ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز کر سکتا تھا, لیکن صرف رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ایسا نہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ صرف قہار اور جبار ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین صفت جو آئی ہے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا رحم اس دن فرمائیں گے. لیکن وہ رحم کس کے لیے ہوگا؟ مومنین کے لیے. رحمان, اللہ کے رحم اس دن واقعی میں زیادہ ہوگا, ہمارے تصور سے کئی زیادہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام یہاں پر انٹروڈیوس کروایا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت, اپنی رحمانیت کا اظہار کرے گا. اور ہم جانتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کو کیا پڑھیے کہ وہ اپنے بندوں کو زبردستی عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن بادشاہی جو ہوگی رحمان کی ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں, حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں زمین اور ایک ہاتھ میں آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا. حدیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے اور اندر سے دل کانپ جاتا ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا نہیں ڈرتے نا جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس دن بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا. اور کہا جا رہا ہے کہ ان الملک ان الدیان این ملک الارض این الجبارون این المتکبرون. میں ہوں بادشاہ, میں ہوں فرمان روا, اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ, کہاں ہے وہ جبار, کہاں ہے وہ متکبر لوگ. بخاری اور مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہے. تو اس دن بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی. تو جواب آئے گا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. قرآن میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ساری مجازی بادشاہیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی. انسان جس کی وجہ سے آج تو حکم میں پڑھا ہوا ہے نا کہ میں ہوں بادشاہ, میں ہوں آج یہ فلاں جگہ کا حکمراں, فلاں جگہ کا وارث, یہ فلاں جگہ کا مالک, لیکن ساری بادشاہیاں, ساری ملکیت دھری کی دھری رہ جائے گی. اس دن حقیقی فرمان روا اللہ سبحانہ وتعالی. سورہ مومن میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہ دن جبکہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے, اللہ سے اس دن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی. پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے, ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے. ہم سب جانتے ہیں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و اخی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. نہ شوہر کو بیوی کا, نہ بیوی کو شوہر کا, نہ بھائی کو بہن کا, نہ بہن کو بھائی کا, نہ ماں کو اولاد کا, نہ اولاد کو ماں باپ کا, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اس وقت ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. بادشاہی اللہ واحد القہار کی ہوگی. تو لیکن وہ دن کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا اور مومنوں کے لیے بہت ہلکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو آپ دیکھیں ایمان کا جو فائدہ ہے, ایمان کا فائدہ اس وقت محسوس ہوگا جب جہنم میں کافروں کو دیکھیں گے. ان کے لیے پھر کوئی آرام, کوئی تخفیف نہیں ہوگی عذاب میں. وہ کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عذاب سے نکال دو ہم کو مجرم، بلکہ وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی تخفیف کر دی جائے ہمارے عذاب میں، کمی کر دی جائے. تو کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. اس وقت ایمان کی ہم کو اہمیت کا اندازہ ہوگا. آج تو ہم اس کو، ایمان کو، ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ بس مل گیا، پیدائش سے ہم مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، بس کافی ہے ہمارے لیے. اس دن ایمان کا فائدہ ہم کو پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بہترین چیز ہے. اور مومنوں کے لیے پھر وہی دن کیا ہوگا، ہلکا ہوگا، لیکن کافروں کے لیے بہت ہی سخت دن ہوگا. تو جیسے نیکی کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے برائی کے لیے برے لوگوں کی صحبت بھی ضروری ہے. کوئی ایک آدھ برائی انسان ویسے ہی اکیلے انفرادی طور پہ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ برائیوں پر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ویسا ماحول چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں قسم کے ماحول پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، ایک اویئرنیس ہے ہم کو جو نظر آتی ہے. لیکن اس طرح سے خوش مت ہو جائیے، خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اپنا کام ہر طرح سے کر رہا ہے، ہر برے کام کو ہائی لائٹ کر کے خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. وہ اپنے کام، اپنے گناہوں میں لوگوں کو انوالو کرتے جا رہے ہیں، خود بھی گناہ میں ملوث ہیں اور دوسروں کو بھی انوالو کرتے جا رہے ہیں. تو اس دن قیامت کے دن، وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا، اسیرا. اور اس دن پھر کافر کیا کرے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس وقت ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری کمبختی، کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو جس وقت اپنا انجام دیکھ لے گا کافر، کہ کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ڈسٹ ہوتا، مجھ سے حساب کتاب ہی نہ ہوتا. لیکن وہاں تو ایک موت نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں موتیں ہوں گی. انسان موت کو پکارے گا لیکن اسے موت نہیں دی جائے گی، دوبارہ پھر اسے وہی تکلیف سے گزارا جائے گا کافر کو. اور پھر یہاں پر انہیں غور کرنے کی بات یہ کہ وہ یوما یا عبد الظالم اللہ یدئی، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ظالم انسان. اور یہاں ظالم کا لفظ آیا، یقین جانیے یہ بھی ایک اپنی جگہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اہم پوائنٹ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا. اگر کافر کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا تو ہمارے مسلمان اور بے فکر ہو جاتے تھے. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے پیچھے نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ظالم جو ہے کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہوگا لیکن ظلم کیا ہوگا، ہو سکتا ہے شرک کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کسی کا حق مار لیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا. کیونکہ ظالم کی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پیپر میں بھی آیا تھا آپ کو، کہ ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ود اشے غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو ہو سکتا ہے جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام نہ دیا ہو. تو اس وقت افسوس کرے گا، اپنی انگلیاں چبائے گا. یا ادو، ہاتھوں کا کاٹنا. اور یہ کب کرتا ہے انسان؟ انتہائی غم کے وقت، انتہائی افسوس کی حالت میں، بس حسرت کے وقت کے، یعنی جب اس کو خود احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ، یعنی اپنے انجام پر وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنے منہ میں چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں کو، انگلیوں کو اتنی زور سے کاٹ بیٹھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یا آرام سے کاٹنے کی بات نہیں، یا عدو کا مطلب ہے زور سے کاٹنا جس پر تکلیف ہو. تو قرآن میں ہم کبھی یہ سوچ کر نہ گزرے کہ قرآن میں جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ فلاں منافق کا ہے، فلاں کافر کا ہے، فلاں مشرک کا ہے، یا فلاں لوگوں کا ہے، گناہگاروں کا، میرا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ ہم سے مخاطب ہے. فی ہی ذکرکم، آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے یہ کتاب. اس وقت وہ کیوں افسوس کرے گا، کیوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یا لیتنی کا ترجمہ کوئی زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا، یہاں عربی ہی سمجھنا ضروری ہے. انتہائی حسرت، افسوس کا جملہ ہے یہ. الحرف الحسرہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی حسرت کا جملہ ہے کہ یا لیتنی، اور یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. مع الرسول سبیلا، سبیلا راستے کو کہتے ہیں. تو کتنا افسوس، ہائے میری کمبختی، ہائے افسوس، حسرت کہ کاش میں نے، یہاں یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کاش میں نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، میں نے رسول کو رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کو اپنا مربی مانا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے ایک مثال سے سمجھیں آپ اس کو، کہ ہم آج کہتے ہیں کہ اچھا حرج ہی کیا ہے، کیا ہوا اگر تھوڑا سا یہ کر لیا تو، اس میں کیا حرج ہے تھوڑا سی یہ بات کر لی تو. اللہ تعالیٰ نے آخر پیسہ دیا ہے، آخرت نے کس نے دیکھی، انجوائے کرو. تم کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، کہ بس ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر دو گے ملا لوگوں کی باتوں میں آ کر. اب یہ سنت ہی سنت کیا ہوتا ہے؟ چلو پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لی، کافی ہے. یہ پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے شدت پسند عالموں نے اس طرح سے کر دیا ہو، دین تو یہ نہیں ہے. بس آپ نے نماز پڑھ لی، جمعہ کا جمعہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کافی ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے اپنے ضمیر کو تھپ تھپا کر سلا دینے کی کہ کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، کیا حرج ہے، ایک عمرہ کر لیں گے، بس فائیو پلرز پر عمل کر رہے ہیں اسلام کے، کافی ہے. ہاسپٹل میں ڈونیشن دے دیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، ختم، گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ جو یا لیتنی، کاش رسول کو مان لیا ہوتا، ان کی اطاعت کی ہوتی. تو رسول کو نہ ماننا دراصل یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ ہے. یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول کو مان لیتا، بلکہ رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کے راستے، رسول کا ساتھ اپنایا ہوتا. مع رسول سبیلا، بہت غور کرنے والی بات ہے، میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ان کے ساتھ چلا ہوتا. اور کیوں لوگ کہتے کہ مطلب یعنی حدیث کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں لوگ، حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث کی وجہ سے زندگی باؤنڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. تو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، لوگ اللہ کے رسول کو، ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے. تو اب جیسے اگر ہم کہتے کہ کوئی حرج نہیں، کیا ہوا اگر ایک سنت کو چھوڑ دیا، کوئی حرج نہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، حرج ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑی سمجھے انجام خطرناک ہونے والے اگر رسول کی بات نہیں مانی، رسول کا ساتھ نہیں دیا. اور ٹھیک ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام نے ساتھ دیا تھا، وہ موجود تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. آج ہم یہاں پر ہیں، آج تو رسول موجود نہیں ہے، تو آج رسول کا ساتھ دینا کیا ہوا؟ آپ کے احکامات پر عمل کرنا، آپ کی باتوں کو ماننا، آپ کی سنتوں کو اپنانا. بغیر رسول کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. آپ کے بچے کی جیومیٹری کی ٹیچر ہے اور وہ کہتی کہ ٹھیک ہے ایک اسٹریٹ لائن بناؤ. اسٹریٹ لائن آپ بناتے ہیں اور اسٹریٹ لائن میں آپ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو کراس ترچھا کر دیتے ہیں. اب آپ کا بچہ اگر یہ کہے ٹیچر سے کہ ٹیچر کیا حرج ہے، تھوڑا سا تو کراس ہوا ہے، اب اگر اس لائن کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ بتائیے کہ پھر وہ جیسے جیسے لائن آگے جائے گی تو شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا جو فرق تھا، تھوڑا سا آپ راستے سے ہٹے تھے تو ترچھی لائن آئی تھی اور اس شروع میں وہ فرق پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ لائن لمبی ہو جائے گی اور آگے چلی جائے گی لائن، تو آپ دیکھیں کہ کیا فرق ہوگا، پوری کی پوری ترچھی، راستہ ہی بدل گیا. وہ جو رسول کے ساتھ پیرل جو چل رہے تھے بالکل الگ ہٹ گئے. صراط مستقیم بھی تو یہی ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے. اگر آپ ایک قدم غلطی سے بازو میں رکھ لیتے ہیں پورا راستہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. نو وے، اب پھر واپس آنے کا راستہ نہیں. یا تو پھر انسان توبہ کرے، پلٹ آئے، ورنہ اس کو اپنی وہی ڈگر اچھی لگتی ہے کہ میں جو راستے پر چل رہا ہوں بس میرے لیے یہی کافی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایک ایک چیز بہت اہم ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ رسول کو مان لیا ہوتا بلکہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. صحابہ نے کہا یقول یا رسول اللہ من ابا، یعنی یہ انکار کس نے کیا؟ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، یعنی کس نے انکار کیا؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن اسا فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دراصل اس نے انکار کیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا ہے، یہ بھی انکار ہے اللہ کے رسول کا. تو رسول کو قابل تعظیم ہی نہیں سمجھا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعظیم اتنی کرتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے اللہ کے رسول کی، اور بعض اوقات تو اس طرح سے ایکسٹریمسٹ بن گئے کہ قابل تقلید، یعنی تقلید تو کرتے ہیں لیکن قابل اطاعت نہیں سمجھتے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ہم اپنی عقل سے سوچنے کی آزادی ہم کو مل جاتی کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل چاہے کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیا کرنا ہے، کیا ہو جائے گا اس سے، چھوٹی سی چیزیں کر لی تو اس میں آخر نقصان کیا ہے، جب آخرت میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا نقصان تھا، کیا حرج تھا. جن سے دوستیاں کی تھیں ان کے طریقے پر اگر چل نکلے اور رسول کو چھوڑ دیے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان کیا. اور آپ دیکھیں کہ بگاڑ بہت چھوٹی سی چیز سے آتا ہے. جب دوست پک کرنا ہے تو اس میں احتیاط کریں کہ دوست کیسے دوست ہوں آپ کی، آپ کی کمپنی کیسی ہو. تو یہ انتہائی خطرناک لاجک ہے سنت کو چھوڑنے کی، کہ سنت پر عمل نہ کرے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں بسنت منا لینے میں کیا حرج ہے، ہم بس صرف جسٹ انجوائمنٹ کے لیے تو کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں کی تقلید نہیں کر رہے. ہیلووین منا لیے تو کیا ہوا، ویلنٹائن منا لیا تو کیا ہوا، برتھ ڈے منا لیا تو کیا ہوا، کچھ بھی باتیں لے لیں آپ. اب یہ اس پر بحث نہیں کہ یہ منانا جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کی بحث میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بس یہ ہم دیکھیں کہ طریقہ کس کا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے. رسول نے منایا تھا، رسول نے کیا تھا یہ کام. تو اگر عقل اتنی ہی اہم ہوتی کہ جو آج ہم عقل کی بات مان لیں کہ کیا حرج ہے منانے میں یا کیا حرج ہے کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ کو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کوئی حرج نہیں یا کیا حرج ہے یہ کہنا بہت آسان ہے. اس وقت پتہ چلے گا جب وہاں کھڑے ہوں گے. اس وقت ظالم حسرت سے، افسوس سے اپنی ہی انگلیاں چبا لے گا اور کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا لیتنی، کیسا افسوس حسرت بھرا جملہ ہے یہ. افسوس کے لیے، انتہائی حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کی اطاعت، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ دیکھیے، کہ ایسی محبت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہا جاتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس وقت جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو جتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے، انہوں نے سب نے دیکھا صحابہ کی حالت، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہے. جب یہ لوگ واپس مکہ پہنچے، کہنے لگے کہ آج تو جو منظر دیکھنے میں آئے ہیں بہت ہی عجیب تھا اور بہت ہی نرالا. انہوں نے کہا کہ ہم کیسر و کسرا کے محلوں میں بھی گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملے ہیں، اور یہ جو کسرا اس وقت کی جو پرشین حکومت تھی، جو اس وقت کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، اس میں ہمیشہ پرشیا سپیریئر رہا. 30 سال سے رومن امپائر کوشش کر رہی تھی ایران کو فتح کرنے کی، لیکن 30 سال سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی. چھوٹے موٹے حصے انہوں نے حاصل کیے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی ایران کو ایک ساتھ شکست نہیں دے سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے بادشاہ کے محلوں میں گئے ہیں، ہم کو وہاں جا کر بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن واللہ جو محبت، جو تعظیم، جو عزت، جو ریسپیکٹ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کا، صحابہ کا دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کسی کیسر و کسرا کا نہیں دیکھا. ہم کسرا کے دربار میں بھی گئے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کا کیسا ادب کرتے ہیں، لیکن جو محبت، جو تعظیم، جو اکرام محمد کے ساتھ ہی محمد کا کرتے ہیں، ہم نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے. یہ تھی صحابہ کی محبت. آپ کے نام کو مٹانے کی بات آئی، یقین جانیے، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم نہیں جانتے، جھگڑا تو اسی بات کا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو کٹ کر دیا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی. اتنا زیادہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی تابعی نے ان سے اللہ کے رسول کے چہرے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا کہ کیسی تھی آپ کی شبیہ، بتائیے آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، کہنے لگے اگر تم مجھ سے اللہ کے رسول کی شبیہ پوچھو گے تو میں نہیں بتا سکتا تمہیں. وہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ اتنے سال آپ کے ساتھ رہے اور آپ بتا نہیں سکتے. کہنے لگے پہلے نفرت کی وجہ سے نہیں دیکھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد محبت اور احترام کی وجہ سے آنکھ بھر کر اللہ کے رسول کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی. یہ محبت تھی ان لوگوں کی. تو ایک ایک سنت کو چھوڑنا، سنت کو معمولی سمجھنا، یہ تو محبت کی نشانی نہیں ہوئی نا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو جو کمپنی ہے، کمپنی انسان دیکھے کہ کیسی کمپنی ہے اس کی، کیسا اس کا ماحول ہے، اس کے آس پاس کون لوگ ہیں، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس سے اس کو محبت زیادہ ہے. تو کاش رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے ساتھ چلا ہوتا. تو قرآن کریم میں یہ مقام جو دوستی کے لیے آیا ہے، اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ کس کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا. اگر رسول کے ساتھ چلے ہوتے تو کوئی افسوس کی بات نہیں تھی، لیکن سارا افسوس اس لیے ہے کہ یا ویلتا، اور یہ ویلتی ہے، اصل میں آپ پوری جگہ دیکھیں گے تو ویلتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس عذاب کی جو سختی ہوگی اس کی وجہ سے وہ ویلتی کی بجائے ویلتا نکل جائے گا اس سے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. کاش، خلیل کو پہلے ہم سمجھ لیتے کہ خلیل کیا ہے، کسے کہتے ہیں خلیل. اور حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ خلیل کا مطلب ہوتا ہے خالی سے نکلا ہے، یہ خالی ہو جانا. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا. تو خلیل مطلب وہ جو انٹرفیئر کرے آپ کے معاملات میں، جو پرسنل لائف میں داخل ہو جائے آپ کے، جو آپ کے جو بھی پرسنل میٹرز ہیں، پرسنل آپ کے پرابلمز ہیں، جو اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. یعنی بہت ہی قریبی دوست، دلی دوست، آپ جس سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اس کو خلیل کہتا ہے، کہا جاتا ہے. تو اس وقت تو کہیں گے کہ یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، کہ کچھ اچھا نہیں کیا، اس لیے حسرت، کہ کاش اچھا کر لیا ہوتا تو حسرت، اس پر حسرت کرے گا. اور پھر جو برا کیا اس کے ساتھ مل کر اس پر افسوس کہ کیوں اس کو میں نے دوست بنایا، لمتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نہ بناتا اس کو. تو یہ جو بری دوستی ہے اس وقت وہ افسوس کرے گا، جو دوست دنیا میں اتنا دلی دوست تھا، جو اتنا قریبی تھا، جس سے سارے میٹر ڈسکس کیے جاتے تھے، جو اتنا قریبی تھا، اس کو دوست بنانے پر اس دن وہ افسوس کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ کیوں میں نے اس کو دوست بنایا. اس دن تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بہن بھائی. تو جو بیسٹ فرینڈ تھا دنیا میں وہ ورسٹ بن جائے گا اس وقت، کہ میں نے کاش اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی کی وجہ سے ساری پرابلم ہوئی. کیونکہ یہ جو ویل کا لفظ ہے قرآن میں آیا ہے، اور ویل کے بارے میں آتا ہے، سحر اللغہ میں کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کا نام ہے، اور جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک جگہ ہوگی. اور یہ ویلتا مبالغے کے لیے آیا ہے، یہ نارمل انسان نہیں کہہ سکتا، جو بہت ہی پریشان حال ہوگا وہ کہے گا. اور ہم وہاں بھی سورہ نمبر میں پڑھنے کے، اس وقت کافر افسوس کرے گا، حسد کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا. آپ سوچ لیں کہ کیوں دوستی پر افسوس ہوگا، کیوں، ہائے افسوس میری کم بختی. یہ جو ویل کا جملہ ہے، یہ لیتنی ہے، یہ عربی زبان ہی میں اس کا لطف آ سکتا ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں وہ بات نہیں آتی. تو وہی والی بات جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جس نے دنیا میں اپنے جس پر اپنے پیاروں کو ترجیح دی، اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف دی، دھوکہ دیا، یا ان کو ہرٹ کیا، کس کے لیے؟ اس دوست کے لیے. کیونکہ آج سارا جو دم بھرا جاتا ہے دوستی کا دم بھرا جاتا ہے. آج پوری ہماری جو جنریشن ہے، ہماری ینگ جنریشن، وہ کس پر زندہ ہے، کس پر ڈیپینڈ ہے؟ دوستوں پر، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. یعنی بس جو دوست کہیں گے وہی ہم کریں گے، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. یعنی دوستی کا اتنا دم بھرا جاتا ہے، اتنا دم بھرا جاتا ہے، آخرت میں یہ دوستوں کے خاطر کہا جائے گا، یہ دوست جن سے دوستی کی تھی، کہ کاش کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو اتنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا. کیسی حسرت ہوگی، کیسا افسوس ہوگا اس وقت. تو دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہ کچھ اچھا نہیں کیا اس لیے حسرت، اور دوسری بات برائیاں کی اس لیے افسوس کہ کیوں برائیاں کی اس کے ساتھ مل کر، دوست کے ساتھ مل کر، کیونکہ وہ ایک خراب انسان تھا، اس کو دوست بنا لیا تھا. اور بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو انسان دیکھ لے کہ کس کو وہ دوست بنا رہا ہے. تو دوستی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کہیں خوش آمدی قسم کے، چاپلوس قسم کے تو دوست نہیں ہیں، جو خود غرض قسم کے لوگ ہیں، جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہیں میوزک کنسرٹ میں تو لے جانے والے نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کہتے ہیں کہ چلو ایک اور شو دیکھ آتے ہیں، چلو فلاں نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، لغویات. تو ایسے سب لوگوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ دوست کیا تھا، اس نے خود بھی گناہ کیا اور تمہیں بھی گناہ میں انوالو کیا. اور جس نے گناہ میں انوالو کیا تھا، دوہرا گناہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے چاپلوس قسم کے لوگ دوست بن جاتے ہیں، جو بعض اوقات دوستی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ دولت کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یہ گناہوں کے کام کرنے کے لیے، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. پھر وہ چاپلوس شروع کر دیتے ہیں چاپلوسی کہ اچھا آپ کے یہاں تو فلاں فنکشن ہے، تو آپ کی تو اب فنکشن کا وہ دیکھنا چاہیے حال، سب سے نرالا ہونا چاہیے، لوگوں نے نام لینا چاہیے کہ فلاں کے گھر جو فنکشن ہوا تھا بہت بہترین ہوا تھا. کیوں نہ ایک میوزک کنسرٹ رکھوا لیتے ہیں، ایک میوزک کی شام رکھ لیں، تھوڑا سا گانا وغیرہ ہو جائے، لوگ نام لیں گے، اور وہ چاپلوس دوست کے کہنے میں آ کر وہ اس طرح کا انتظام بھی کر لیتے ہیں. تو خود تو گناہ کیا، لوگوں کو بھی دعوت دی اس گناہ کو دیکھنے کی، دوہرا گناہ دوہرا عذاب. کیا اس وقت کے یہ چاپلوس دوست آئیں گے بچانے کے لیے؟ اور کتنا آج ہمارے آج ہماری پوری جو جنریشن ہے ینگ جنریشن پورا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے دوستوں پر. آج اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کو دوست نہ بناؤ, یہ تمہارے دوست کیسے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیسے تمہارے دوست ہیں, یعنی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. بعض اوقات اتنے لوگ آ کر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم سمجھا سمجھا کر تھک گئے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستیاں اچھی نہیں ہیں, کچھ دوسرے لوگوں کو دوست بناؤ, تو کہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے بارے میں مت بولیے آپ, ہم کو معلوم ہے ہمارے دوست کون ہیں. یعنی اپنے پیاروں کو, اپنے ماں باپ کو ہرٹ کر دیتے ہیں بچے انہیں دوستوں کی وجہ سے. اور یہ دوست جب بلاتے ہیں, یعنی جب ان کو پرانے دوست نیکی کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, آؤ حلقے میں چلتے ہیں, قرآن پڑھنے چلتے ہیں, کہتے کہ نہیں نہیں وہ میرا فلاں دوست میرا ویٹ کر رہا ہے, مجھے جانا ہے اس کے ساتھ. اور وہ فلاں دوست جو نیا دوست بنا ہے وہ کہاں لے جا رہا ہے, جہنم کے گڑھے میں لے جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا اس وقت کے جو جملے ہوں گے غلط دوستوں کو بنانے کے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اس نے کیا کیا اس نئے دوست نے, وہ جو غلط شخص کو دوست بنا لیا تھا, لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا, کہ اس نے کیا کیا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی, شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. یعنی یہاں پر خزولہ جو لفظ استعمال کیا ہے, یہ ایسے دوست کے لیے کہا جاتا ہے, خزولہ خزل سے ہے, فرینڈ شپ کے لیے ایک اور لفظ ہے یہ, جو جس کو انسان اپنی بیک پر سمجھے, جو ہمیشہ اپنی لائلٹی دکھائے آپ کو کہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ سنسیئر ہوں, آپ ہی کا ساتھی ہوں. اور جیسے ہی کوئی مشکل وقت آن پڑے اور دوست پیچھے پلٹ کر دیکھے تو وہ جو غائب ہو جائے, اس کو اپنے بیک پر وہ دوست نظر نہ آئے, وہ خزولہ ہوتا ہے. اور کیوں اس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ شیطان بھی تو یہی ہے نا, یہی کرے گا قیامت کے دن کہ فلا تلومونی, کہ مجھ پر بلیم نہ کرو, مجھے الزام نہ دو, مجھ پہ لعنت مت کرو, بلکہ لومو انفسکم, اپنے ہی آپ پر لعنت کرو, اپنے آپ کو تم بد دعا دو, تم خود آئے تھے, میں نے نہیں تم کو گھسیٹا تھا پکڑ کر. تو یہ خزولہ ایسے کو جس پر انسان بہت زیادہ بھروسہ کیے ہو, جس پر انسان تکیہ کیے ہوئے تھا, جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا, لیکن جب اس کے اوپر مشکل وقت آئے تو وہ بھاگ نکلا, اس نے نظریں چرا لی. تو اپنے پیاروں کو جس پر ترجیح دی تھی, اپنے پیاروں کا دل دکھایا تھا جس کے لیے, آخر اس نے کیا کیا, دھوکہ دے دیا نا. تو اسی لیے کمپنی ایسی ہو, نیک لوگوں کی صحبت ہو, ایسے دوست ہوں, آپ دیکھیں ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی, لیکن کون سی دوستی باقی رہے گی جو صرف اللہ کی خاطر کی گئی ہوگی, وہ دوستی باقی رہے گی. قرآن میں ہم کو ذکر ملتا ہے. اور پھر دوست انسان بہت سوچ سمجھ کر چوز کرے. آج ہماری نئی نسل کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں. ایک بیچارہ بچہ اچھا ہوتا ہے, اسے کوئی سگریٹ کی خواہش نہیں ہوتی, کوئی اسے سگریٹ کی عادت نہیں ہوتی, کوئی نشے کی عادت نہیں ہوتی. دھیرے دھیرے ایسے لوگ اس کو ملتے ہیں جو خود اس کو اس کا نشے کا عادی بنا لیتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے, پہلے پوری صحبت میں پھنستا ہے, پھر ان کے جیسے برے کام کرنے لگتا ہے, پھر اس کو برائی برائی ہی نہیں لگتا. ایک اچھا خاصا بچہ, نیک بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو جاتا ہے, کیونکہ کمپنی اچھی نہیں تھی, سوچا نہیں تھا اس نے بہت سوچ سمجھ کر. کیونکہ یہ جو کنورسیشن ہے, یہ جو جملے ہیں, یہ اس دن انہیں لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے آج دنیا میں ایسے لوگوں کو دوست بنایا تھا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آج ہم سمجھ لیں, ہماری جو لڑکیاں ہیں خصوصاً جو ینگ گرلز ہیں, بہت بڑی اس میں نصیحت ہے. آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھے گھرانے کی لڑکی جاتی ہے, کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے, وہ ایک طرح سے پردے کی پابند ہوتی ہے, ہر طرح سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے. لیکن اب کالج میں ایسی لڑکیاں ملنا شروع ہوتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کالج میں جا کر کے یہ تو فلاں کا فلاں سے افیئر ہے, فلاں کا فلاں سے تعلقات ہے. اور جن لوگوں کے کسی سے تعلقات نہیں ہوتے ان سے کہا جاتا ہے کہ لو تم کو تو کوئی پسند کرنے والا ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے پھر برائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ یعنی ہم کو سب کو کوئی نہ کوئی پسند کرنے والے, لہٰذا ہم اچھے ہیں, ہم اہم ہیں, اور تمہیں کوئی لائک نہیں کرتا, اس کا مطلب تم میں کوئی کمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بیچاری وہ بھی کس چیز میں انوالو ہوگی, وہی برائی میں انوالو ہو جائے گی. اسی طرح سے سہیلیاں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں کہ چلو فلاں جگہ لڑکے سے ملنے جانا ہے, تم بھی ساتھ چلو. اور پھر سہیلی کا نام لے کے اس کے گھر پہ جا رہی ہے, سہیلی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں کہیں اور. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے جو برائی میں انوالو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے, بیچاری وہ سہیلی پکڑ میں آ جاتی ہے. تو یہ نادانی کرتی ہے نا لڑکیاں, کیوں جانا, کتنی بھی قریبی دوستی ہو, کتنے بھی دوستی کا دم بھرنے والے لوگ ہو, بالکل نہ جائیں, برائی کا ساتھ ہی نہ دیں, یہ برا کام ہے. شادی سے پہلے کسی قسم کے تعلقات, کوئی دوستی نہیں ہوتی. تو یہ سب برائیاں کیوں عام ہو رہی ہیں, بری صحبت کی وجہ سے اور انسان برائیوں میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر دوستی کریں, بہت سوچ سمجھ کر. اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میرے وہی پرانے دوست جو اچھے تھے، جو نیکی کی طرف بلانے والے تھے، جو مجھے قرآن کے حلقوں میں بلاتے تھے، جو مجھے مسجد میں بلاتے تھے، جو مجھے قرآن سیکھنے کے لیے بلاتے تھے، جو مجھے حدیث پڑھنے کے لیے بلاتے تھے، وہی دوست اچھے تھے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برائیوں میں انوالو ہوتا چلا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ برائیاں اس کو برائیاں بھی نہیں لگیں گی، دھیرے دھیرے اس کو برائیاں بھی نہیں لگیں گی۔ جب وہ برائیوں میں انوالو ہوتا چلا جائے گا، اس دن انتہائی افسوس کے ساتھ وہ کہے گا کہ لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے کیا کیا، اس کے بہکاوے میں آ کر جو نصیحت میرے پاس آئی تھی میں نے اسے نہیں مانا، اس دوست کی وجہ سے اس ذکر سے میں غافل ہو گیا۔ کیوں، کیا چیز تھی وہ؟ قرآن، کیونکہ اس میں کیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہ لائف کتاب ہے، یہ ہم سے مخاطب ہے، یہ آپ سے مجھ سے مخاطب ہے۔ اللہ کے لیے غور کریں، کون ہے ہمارے آس پاس، کون ہے ہماری کمپنی میں، ہماری دوستیاں کس سے ہیں؟ کہیں اللہ والوں سے ہم نے دشمنی تو نہیں مول لے لی؟ اور آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا تو سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ اچھا یہ فلاں نماز کا پابند ہے، فلاں تہجد کا پابند ہے، فلاں یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، میں بھی کیوں نہ نیکی کے کام کروں مزید۔ اور جب برے لوگوں میں وہ انوالو ہوتا ہے، گھستا ہے، تو پھر اس کی برائیوں کا کیا پھر کہنا کہ وہ برائیوں میں مزید انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو خزولہ ایسا جو دھوکہ دے دے دوست، جو کوئی کام نہ آئے۔ تو اسی لیے ہم قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیمات جو ہم کو بتاتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا، اور صحبت صالح سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور جب صحبت بری ہوتی ہے تو یہی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ غلط دوستوں کا انتخاب انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ بری صحبت اختیار کریں گے تو برائیوں میں ملوث ہوں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھائیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے وہ مسلم کی حدیث میں پھر مثال بتائی گئی ہے نا، اچھے دوست کی جو مثال ہے وہ بہترین مثال ہے۔ تو یہ ایسا خزولہ دوست تھا جو دھوکے باز تھا، جس نے وقت پر مدد نہ کی، جس نے ساتھ چھوڑ دیا، جو زبانی تو دوستی کے دعوے کرتا ہے خزولہ دوست، اور زبانی دم بھرتا ہے دوستی کے، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دھوکہ دینے والا دوست۔ اور شیطان ہی کے لیے لفظ راس آتا ہے، تو جو شیطان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو انسان کے بھیس میں شیطان ہوتے ہیں، وہی دراصل یہ ایسے برے دوست ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کو، شیطان بھی یہ کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے۔ وہ گناہ کی طرف گناہ کہہ کر نہیں لے جاتا، گناہ کو خوبصورت بنا کر آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وعدے کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور مشکل پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دوست وہی خصلت کا مالک ہے جو شیطان کی خصلت ہے۔ تو بہت ہی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائے۔ تو وہ کہیں گا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیسی بھول ہو گئی، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی۔ یہ جو حرف ہے، جو یا لیتنی کا جو لفظ آتا ہے، بہت ہی حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کاش میں نے رسول کا اگر ساتھ اپنا لیا ہوتا، تھوڑا بھی ساتھ دے دیا ہوتا اگر رسول کا، تو میں میرے لیے فائدہ مند ہو جاتا، اور اگر میں ساتھ دیتا تو آج میں اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا جس وقت اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحبت صالح ہو، نیک لوگوں کی صحبت ہو، تو اس کے لیے ہم ایسے لوگوں کی دوستی قبول کریں جو نیکیوں میں آگے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی کہ جو رسول کی بات یہاں پر آئی کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا، تو رسول کا ساتھ کب دیں گے ہم، یا رسول کے کہنے پر کب چلیں گے؟ جب رسول کے بارے میں جانیں گے، جب رسول کے حالات زندگی پڑھیں گے، تبھی تو ان سے محبت ہوگی نا، تبھی تو ان کا ساتھ دیں گے، تبھی ان کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ جتنا زیادہ آپ سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نزدیک ہوں گے، ان سے آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ پھر ہم بھی اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو صحابہ کرام کا کردار، اور اپنے لیے آپ یہ لازمی کر لیں کہ ہر سال سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سال ایک بک کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اگلے سال دوسری بک آپ لے لیں اپنے مطالعے میں، پھر آپ دیکھیں وہاں پر، کیونکہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، جب یاد ہوگا آپ کو، جب وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ، اگر میں نام بھول نہ رہی ہوں تو، کہ اس میں جب اس نے قرآن سنا تو وہ قرآن سے اتنا زیادہ متاثر ہو گیا کہ کہنے لگا، حالانکہ بہت ہی بوڑھا خرانٹ وہ تھا سردار کفار مکہ کا، لیکن جب اس نے قرآن سنا تو اس نے کہا کہ اس میں شیرین، واللہ ہی اس میں شیرینی ہے، اس میں حلاوت ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نہ یہ سحر ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عتبہ بن ربیعہ قرآن کی شیرینی سے متاثر ہو گیا ہے، تو وہ فوراً دوڑا دوڑا جاتا ہے اس کے گھر، اور کہتے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، تم جب تک یہ نہ کہو گے کہ یہ قرآن ایک سحر ہے، جادو ہے، تب تک ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم کو ہماری دوستی چھوڑنی ہوگی۔ تو پھر وہ فوراً کہہ دیتے کہ ہاں یہ ایک جادو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ برا دوست ہے نا ابو جہل، تو اس کو بھی یعنی ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے۔ تو یہ برے دوست انسان کو، خود تو وہ گڑھے میں گرتے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ میں گراتے ہیں گڑھے میں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر انسان اپنے دوستوں کو منتخب کرے، اچھی کمپنی کو اپنائے، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے، آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک تھے، تو آپ دیکھیں وہ سارے لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا، سبحان اللہ۔ ہم بھی اگر آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے بھی نیک لوگوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی کمپنی کیا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کون ہے آپ کے آس پاس؟ تو یہ چیز بہت اہم معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ، کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ کون سے ہیں، کن کے پاس آپ کا زیادہ دل لگتا ہے، تو وہ نیک لوگ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہی آگے بڑھیں گے، اور اگر گمراہ لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھ لیا تو بس یقین جانے کہ پھر انہوں نے پھر آپ کو ہلاک ہی کر دیا، سمجھے، ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت نصیب کرے، اچھے ساتھی دے، نیک ساتھی دے، تاکہ ان کی نیکیوں کے ساتھ ہم بھی اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کریں، ان شاء اللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا